فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
ترجمہ ایک کنز الایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک سے متعلق بہت ہی پیاری حکایت، وہ بھی اونٹ کی، علامہ طبرانی علیہ رحمت اللہ الغنی نے المعجم الکبیر میں نقل کی ہے کہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت ہم اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے، ایک عرابی کو دیکھا جو اپنے اونٹ کی نکیل تھامے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر رکا اور اس طرح سے سلام عرض کیا، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، صبح صبح کیسے آنا ہوا؟ اسی اثنا میں اونٹ بلبلایا، یعنی اس نے آواز نکالی، اور ایک دوسرا شخص آتا ہے گویا کہ کوئی محافظ ہو اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس عرابی نے یہ اونٹ چرایا ہے. اونٹ دوبارہ رنج سے بلبلایا تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فریاد سننے کے لیے خاموشی اختیار کی، اس کا غم اور فریاد سنی. جب اونٹ اپنی فریاد سنا چکا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محافظ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اس سے دور رہو کیونکہ اونٹ نے تیرے خلاف گواہی دی ہے کہ تم جھوٹے ہو. جب وہ الزام لگانے والا محافظ واپس چلا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرابی کی طرف متوجہ ہو کر استفسار فرمایا کہ جب تم میرے پاس آئے تھے تو کیا پڑا تھا؟ اس نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان، میں نے یہ پڑھا تھا، اللہم صلی علی محمد حتی لا تبقى صلاة، یعنی اے اللہ عز و جل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بے حد درود بھیج، اللہم بارک علی محمد حتی لا تبقى برکہ، کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا برکتوں کا نزول فرما، اللہم وسلم علی محمد حتی لا یبقى سلام، یعنی اے اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بے انتہا سلامتی فرما، اللہم ورحم محمد حتی لا تبقى رحمہ، یعنی اے اللہ عز و جل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بے انتہا رحمتیں نازل فرما. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اس معاملے کو مجھ پر ظاہر فرما دیا، اور اونٹ کے اس شخص کے جو محافظ تھا گناہ کو بیان کر دیا، اور فرشتوں نے آسمان کو کناروں سے ڈھانپ دیا. میرے آقا اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ہدایت بخشش میں لکھتے ہیں، ہاں یہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہیں چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پہ شتران ناشاد گلائے رنجو عنا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، ان نعمتوں میں سے کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں، پھر کھانے پینے کی اشیاء میں پھل بھی شامل ہیں، اور پھلوں میں کچھ پھل تو ایسے ہیں کہ جن کا نام لیں تو منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ دیکھ کر کہ آج کا موضوع ہے کھجور، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ان میں پھل بھی نعمت ہیں، اور پھلوں میں سے کھجور ایک بہترین نعمت ہے، یہ ایک طاقتور پھل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس میں موجود قدرتی اجزاء ذہنی اور جسمانی کمزوریوں کے خلاف مؤثر ڈھال ثابت ہوتی ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کھجور میں آئرن، کیلشیم، فاسفورس اور پوٹاشیم وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، جو نہ صرف انسانی جسم کی نشو نما کرتے ہیں بلکہ مختلف بیماریوں کے خلاف ڈھال بھی بنتے ہیں۔ یہ پھل جسے اردو میں کھجور اور پنجابی یا سرائکی میں کھجی اور عربی میں تمر کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ پاکستان کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک میں، بالخصوص عرب ممالک کا تو بہت مشہور پھل ہے۔ اس کی اقسام تقریباً 90 اقسام تو ماہرین نے گنوائی ہیں، کہ یہ پھل ایسا ہے، شاندار پھل ہے کہ کھجور کو ہم کھائیں، اس کی گٹلیاں بھی کام میں آتی ہیں، اس کے درخت کے پتے بھی کام میں آتے ہیں، اس کے درخت میں جو گودا ہوتا ہے وہ بھی کام میں آتا ہے، درخت کی لکڑی یعنی تنا یہ بھی کام میں آتی ہے، اور اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں وہ بھی کام میں آتی ہیں۔ تو کھجور کے پتوں سے جائے نماز بھی بنتی ہے، چٹائیاں بھی بنتی ہیں، ٹوکریاں بھی بنتی ہیں، دستی پنکھے آپ نے دیکھے ہوں گے، جب بجلی چلی جاتی ہے نا تو پنکھے ہاتھ والے وہ جلتے ہیں اور اس سے ہوا لیتے ہیں، وہ بھی کھجور کے پتوں کے بنے ہوتے ہیں۔ پھر دیگر سامان اور روٹی وغیرہ رکھنے کے لیے آپ نے کچھ چھابیاں رکھی دیکھی ہوں گی، ان کو چھابی بولتے ہیں، تو یہ بھی کھجور کے پتوں سے بنتی ہے، اور پھر اس میں مختلف قسم کے ڈیزائن بھی بنائے جاتے ہیں۔ پھر روٹیاں گرم رکھنے کے لیے بھی ایک بڑا سا وہ چھکو نما ہوتا ہے، وہ بھی بنایا جاتا ہے۔ تو کھجور کیا، کھجور کے پتے کیا، کھجور کی چھال کیا، کھجور کی شاخیں کیا، اس کا استعمال تو بہت سارے کاموں میں ہوتا ہے، یہ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ پیدا کیسے ہوا؟ مرکات المفاتح شرح مشکات المصابیح میں ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے کھجور کا درخت پیدا ہو گیا، اور جو بچوں کو پہلی خوراک کے طور پر، جسے ہم گھٹی بھی کہتے ہیں اور عربی میں اس کو تحنیق کہتے ہیں، یہ کھجور کا جو تھوڑا سا حصہ الگ کر کے تو کوئی بزرگ اپنے منہ میں چبا کر نرم کر کے تو وہ بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں، تو وہ بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا، قربان جائیے ان بچوں کی قسمت پر، ان کو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے جایا جاتا، اور آپ کھجور چبا کر اپنی زبان شریف سے اس کے تالو پہ لگا دیتے تاکہ بچے کے منہ میں سب سے پہلے ہمارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شریف پہنچے تو اس عمل کو تحنیک کہا جاتا ہے. تو شہد کی بھی گھٹی دی جاتی ہے. تو کھجور یہ مختلف کھانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, مختلف قسم کے اس کے کھانے بھی بنتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول پاک صاحب الاولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ترین کھانا روٹی کا سوریت تھا اور کھجور اور مکھن کا سوریت. کھجور اور مکھن کے سوریت کو حیث کہتے ہیں, ہا یا سین. اس کے لغوی معنی ملی ہوئی چیز. اب آپ یہ کھجور لیجئے تو کھجور کے گودے کو الگ کر لیجئے گٹلی سے. اب اس میں ڈال دیجئے مکھن, اس کو مکس کر لیجئے, جس کو کہتے ہیں حیث. اسی کو حریسا بھی کہا جاتا ہے, جس میں مزید گھی بھی ملایا جاتا ہے, چوہارے بھی ملائے جاتے ہیں. تو یہ نبی پاک صاحب الاولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا اور یہ بڑا لذیذ ہوتا ہے. تو کھجور قوت بخش چیز ہے, تو مکھن سے مل کر اس کی خشکی کم ہو جاتی ہے اور لذت بڑھ جاتی ہے اور نقصان بھی جاتا رہتا ہے. تو یہ بہت لذیذ ہوتی ہے. پھر اس کا مشروب بھی بنایا جاتا ہے کہ کھجور کو رات کو پانی میں بھگو دیجئے اور صبح اس کو نتھار لیجئے. اس پانی کو پئیں تو بہت سارے طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں, لیکن یاد رہے کہ زیادہ ٹائم رکھے رہنے سے اس میں نشہ پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے. جب نشہ پیدا ہو جائے تو پھر اس نبیز کہتے ہیں اس کو, شربت کو, تو اس کا پینا حرام ہوتا ہے. یہ فتاوی خانیہ میں جزیہ لکھا ہوا ہے. تو نبیز یہ بھی حکیم تجویز کرتے ہیں مریضوں کے لیے, تو اس کے بھی فوائد ہیں. پھر جو بستر ہوتا تھا نبی پاک صاحب الاولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا, وہ چمڑے کا تھا, تو اس میں کھجور کا لیف, لیف کہتے ہیں درخت کا وہ گودا جو نرم ہوتا ہے, عرب شریف میں کم چوڑے اور بہت لمبے گدیلے نما یہ گدے ہوتے تھے, ان پر سویا جاتا تھا. اب نبی پاک صاحب الاولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سونے کا جو بستر تھا سردی میں, وہ یہی تھا جس میں کھجور کے درخت کا نرم گودا یہ بھرا جاتا تھا. بہت ایمان افروز ایک حکایت ہے کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں, جنگ بدر میں ان کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے. اب نبی پاک صاحب الاولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کھجور کی ایک شاخ عطا فرما دی. اب یہ شاخ ان کے ہاتھ میں پہنچتی ہے تو تلوار بن جاتی ہے, اور اسی تلوار سے یہ جنگ میں شریک ہوتے ہیں. کیا بات ہے کھجور کی. اور کھجور کے ایک بہت مشہور تنا ہے جس کو ستون خینانہ کہا جاتا ہے, آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ نبی پاک صاحب الاولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ پڑھتے تو کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا لیا کرتے تھے. تو یہ مسجد کے ستونوں میں تو یہ کھجور کا تنا بطور ستون بھی استعمال ہوتا ہے. اس کو چھت کے اندر شہتیر کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے, اور اس کی اگر کٹائی کر کے تو مزید اس کے جناب وہ چھت بنائی جاتی ہے. پھر چھت کے اوپر کھجور کے پتے ڈال دیے جاتے ہیں, اوپر مٹی ڈال دیں تو بہترین چھت تیار ہو جاتی ہے, جو گرمی سے بھی بچاؤ کرتی ہے, دھوپ سے بھی بچاؤ کرتی ہے, بارش سے بھی بچاؤ کرتی ہے. بہرحال تو اس طرح کے آپ نے گھر دیکھے ہوں گے جہاں پر اس طرح کی چھتیں ہوتی ہیں, اندرون سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں چلے جائیں تو وہاں بھی, عرب شریف میں بھی کئی مقامات پہ آپ کو جہاں قدیم بستیاں ہیں وہاں پر اس طرح کے آپ کو چھتیں ملیں گی. بھارت تو ستون تھا جو کھجور کے تنے کا تھا, اس کا نام تھا خینانہ. تو نبی پاک صاحب الاولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے ٹیک لگا لیا کرتے تھے خطبے کے وقت. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. تو جب نبی پاک صاحب الاولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا اور آپ اس پر جلوہ گر ہوئے, تو جس ستون کے پاس آپ خطبہ پڑھتے تھے وہ چیخ پڑا, حتیٰ کہ قریب تھا کہ وہ چر جائے. نبی کریم رؤف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف سے نیچے اترے، اس ستون کو پکڑا، اپنے سے چمٹایا تو ستون سے سسکیوں کی آوازیں آنے لگی، بالکل جیسے بچہ روتا ہے نا سسکیاں لے لے کے، اس طرح یہ ستون روتا رہا، سسکیاں لیتا رہا، اور پھر آہستہ آہستہ چپ کر گیا. تو راوی نے کہا کہ وہ اس ذکر الہی پر رویا جو سنا کرتا تھا. اور مرقات شریف میں ہے کہ ستون قرب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فوت ہونے پر رویا تھا. حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہ حدیث پڑھتے تھے تو بہت روتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عشق میں خشک لکڑی یعنی یہ کھجور کا تنا یہ رویا، تم اس لکڑی سے کم ہو. تو بہرحال یہ تھا کھجور کا تنا جو عشق رسول میں، جو فراق رسول میں، جو ذکر الہی جو قریب سے سنا کرتا تھا وہ دور ہو گیا، تو اب اس نے رونا شروع کر دیا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، کھجور رب تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک اور بڑا دلچسپ کھجور کے تعلق سے واقعہ ہے. مسلم شریف کا نام سنا ہوگا، تو مسلم بن حجاج نشاپوری علیہ رحمۃ اللہ القوی یہ اس کتاب کے مؤلف ہیں، بہت بڑے محدث تھے. تو آپ سے ایک مرتبہ کوئی حدیث دریافت کی گئی، آپ کے اس وقت تو ذہن میں حاضر نہیں تھی، تو پوری رات وہ حدیث تلاش کرنے کے لیے کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے. اور کسی نے اس دوران کھجوروں کی ٹوکری یہ برابر میں حاضر کر دی. اب آپ تلاش کرتے رہے اور ایک ایک کھجور کھاتے رہے. تو یہ انسانی نفسیات ہے کہ جب وہ کسی کام میں مصروف ہو اور ساتھ میں کھاتا رہے، مطالعہ کرتا رہے، تو اس کو پتہ نہیں چلتا کتنا کھا گیا. تو بہرحال آپ کو بھی اندازہ نہ ہو پایا، صبح حدیث ملی، ادھر کھجوروں کا ٹوکرا ختم. اور پھر اسی وجہ سے آپ مرض میں مبتلا ہو گئے اور اسی میں آپ کا انتقال ہوا. تو ایک درس یہ بھی ملا کہ کھجوریں بہت زیادہ مقدار میں نہیں کھانی چاہیے، تو جتنا آپ ہضم کر سکیں اتنا کھائیں. پھر دسترخوان بھی بنتا ہے کھجور کا، وہ کیسے؟ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی لکھتے ہیں کہ نبی کریم رؤف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو دسترخوان تھا، یہ کپڑے کا، چمڑے کا اور کھجور کے پتوں کا ہوتا تھا. تو ان تین قسم کے دسترخوان پر ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھایا. تو اس کا دسترخوان بھی بن سکتا ہے. کھجور کا خلال بھی بنتا ہے، خلال جو بعد میں گوشت وغیرہ کے ریشے نکالتے ہیں نا تنکے کے ذریعے، تو خلال بھی بنتا ہے، خلال سنت ہے. تو اب کھجور کی چٹائی لیں، چٹائی کو تھوڑا سا چیر دیں بلیڈ کے ذریعے، تو اب مضبوط خلال تیار ہو جائے گا. اس سے کھانے کے بعد دانتوں کے اندر پھنسے ہوئے ریشوں کو نکالا جا سکتا ہے. ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات تر کھجور کے ساتھ، تر کھجور جو درخت کی پکی ہوتی ہے، اس کے ساتھ خربوزہ تناول فرماتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ کھجور کے ساتھ تربوز کھائیں تاکہ تربوز کی ٹھنڈک سے کھجور کی گرمی ختم ہو جائے گی. تو یہ ملا کر کھایا جا سکتا ہے. تو ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھجوریں کھا رہے تھے اور گٹلیاں جو ہوتی ہیں بائیں ہاتھ میں رکھ رہے تھے. اب ایک بکری گزرتی ہے، تو آپ نے اس کو گٹلی کے ساتھ اشارہ کیا، تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کے ہاتھ سے گٹلیاں کھانے لگی. قسمت پہ قربان، کس ہاتھ سے کھا رہی ہے. تو وہ کھانے لگی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب فارغ ہو گئے کھا کے، گٹلیاں بھی ختم ہو گئیں، تو وہ بکری واپس چلی گئی. اسے تک ککڑی ہوتی ہے جس کو پنجابی میں تر بھی کہتے ہیں، تو یہ سبز رنگ کی ہوتی ہے. تو کھجور اور ککڑی ملا کر کھانا یہ سنت ہے. تو پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ککڑی کو کھجور کے ساتھ ملا کر بھی کھایا, یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ کھجور طبعاً گرم و خشک ہے اور ککڑی سرد و تر, ان دونوں کے ملنے سے اعتدال ہو کر فائدہ بڑھ جاتا ہے. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ککڑی اور کھجور کو کبھی تو معدہ میں جمع فرمایا کہ بیک وقت کبھی کھجور کھائی کبھی ککڑی, اور کبھی چبانے میں جمع کیا کہ کھجور شریف منہ میں رکھ لی اور ککڑی بھی منہ سے کتر لی اور دونوں ملا کر چبائیں, اور کبھی کھجور اور تربوز بھی ملا کر کھائے ہیں. تو کھجور ککڑی سے ملا کر کھانا صحت کے لیے بہت مفید ہے. تو کھجوریں تو بہت ساری ہوں گی, لیکن سب سے بہترین سب سے اعلی کھجور اجوا کھجور ہے. یہ کہاں کی ہے؟ یہ تو ہمارے مدینے کی ہے. تو مدینہ شریف اور اس کے اطراف میں پائی جاتی ہے. تو بخاری شریف کی حدیث پاک کہ جو صبح سویرے 7 اجوا چوہارے کھائے تو اسے اس دن زہر اور جادو نقصان نہیں دے گا. تو اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الغنی لکھتے ہیں کہ اجوا مدینہ پاک کے اعلی قسم کے چوہارے ہیں. ان کا رنگ سیاہ ہوتا ہے, ان پر کچھ دھاریاں قدرتی ہوتی ہیں. تو اوالی مدینہ یعنی مدینہ کے اطراف میں ایک باغ ہے جس میں اجوا کے 2 درخت ایسے ہیں کہ جنہیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا. تو یہ کہتے ہیں میں نے ان کو بوسہ بھی دیا اور ان کے پھل کے 11 دانے بھی اپنے ساتھ لے کر آیا. تو کہتے ہیں کہ یہ اجوا کی تاثیر ہے جو حدیث میں بیان ہوئی, مگر اجوا مدینہ منورہ کا ہونا چاہیے. تو اجوا کھجور کی گٹلی جو ہے اس سے دل کے مرض کا علاج بھی ہو جاتا ہے. ایک کالم نگار نے اس کی برکتیں لکھی تھیں, بالتصرف اس کو امیر علیہ سنت نے نقل کیا. تو اپنے الفاظ میں اس کو مختصرا پیش کرتا ہوں کہ وقت تحریر ایک 84 سالہ بہت بڑے سابق فوجی افسر کا بیان ہے کہ 56 سال کی عمر میں مجھے دل کا عارضہ لاحق ہوا, تو میں اپنے مرض کو خفیہ رکھنا چاہتا تھا ورنہ میرے فوجی کیریئر پر زد پڑ سکتی تھی. چنانچہ میں ڈاکٹری علاج سے کترا رہا تھا, اتنے میں کسی صاحب نے بتایا کہ مدینہ منورہ زیادہ اللہ شرح و تعظیمہ کی مشہور کھجور اجوا کی گٹلیاں باریک پیس کر اس کا پاؤڈر یعنی صفوف روزانہ صبح آدھی چمچ پانی کے ساتھ نگل لیجئے. وہ کہتے ہیں میں نے اس نسخے پر عمل کیا, الحمدللہ عز و جل میری صحت میں بہتری آ گئی, اور اسی کی برکت سے شاید 84 سال کی عمر میں بھی میں نہ صرف صحت مند ہوں بلکہ میرا دل بھی جوانوں کی طرح کام کرتا ہے. اسی اخباری کالم میں یہ بھی ہے کہ 1995 میں ایک مشہور شخصیت کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کے دل کے 3 وال بند ہو گئے. تو انہوں نے اینجیو پلاسٹی کے لیے لندن جانے کا فیصلہ کیا. تو فوجی افسر کہتے ہیں میں نے ان کو بھی یہ نسخہ بتایا اور مشورہ دیا کہ 30 دن یہ علاج کروا لیں, اگر فائدہ نہ ہو تو پھر اینجیو پلاسٹی کروا لیجئے گا. انہوں نے یہ مدنی نسخہ لیا اور استعمال شروع کر دی. 1 مہینے کے بعد لندن جاتے ہیں, وہاں نامور کارڈیالوجسٹ یعنی ماہر امراض قلب سے رابطہ کیا, اس نے ٹیسٹ کروائے, ٹیسٹ کے نتائج دیکھ کر بتایا کہ آپ کا دل تو بالکل ٹھیک ہے, کسی قسم کی علاج کی ضرورت نہیں. پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس کے سامنے اپنے پرانے ٹیسٹ بھی رکھ دیے, تو اس ڈاکٹر نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ ٹیسٹ ایک ہی مریض کے ہیں. بہرحال قصہ مختصر, وہ شخصیت بھی پاکستان واپس آئی اور مدنی نسخے کو اپنا معمول بنا لیا. تو نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. تو اجوا کھجور کی گٹلی میں یہ برکت ہے. تو میرے میٹھے میٹھے سہمے, جو بھی علاج ہو وہ علاج طبیب حکیم یا ڈاکٹر ماہر ہو اس کے مشورے سے شروع کرنا چاہیے، کیوں کھجور کے فوائد بڑے، لیکن جس کو ہے ہی شوگر اس کو تو کھجور سے دور رہنا چاہیے، کیوں اس کی مٹھاس ہے اور میٹھا شوگر کے مریض کے لیے زہر کی مانند ہے، تو وہ نہیں کھائے گا اس کو. سحری جب کرتے ہیں نا اس کے لیے بہترین سحری کھجور ہے. سنن ابو داؤد میں ہے کہ کھجور مومن کے لیے بہترین سحری ہے. پھر اور بھی کافی فوائد ہیں اس کے کہ کھجور کھانے سے اولنج یعنی بڑی انتڑی کا درد یہ نہیں ہوتا. اور ایک اور حدیث پاک میں کھجور کھاؤ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں. پھر ایک اور جگہ پر ہے کہ حضرت ربیع بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک حمل والی کے لیے کھجور سے اور مریض کے لیے شہد سے بہتر کسی چیز میں شفا نہیں. جو فاقے کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہو اس کے لیے کھجور بے حد مفید ہے، کیونکہ یہ غذائیت سے بھرپور ہے، اس کے کھانے سے جلد توانائی بحال ہو جاتی ہے، لہذا کھجور سے افطار کرنے میں بھی یہی حکمت ہے. دمہ، دل، گردہ، مثانہ، پتہ اور آنتوں کے امراض میں کھجور مفید ہے. یہ بلغم خارج کرتی، منہ کی خشکی کو دور کرتی اور پیشاب آور ہے. دل کی بیماری اور کالے موتیے کے لیے کھجور کو گٹلی سمیت کوٹ کر کھانا مفید ہے. تو کھجوروں کی بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، ایک کھجور تو یہ آپ کے سامنے پڑی، تو اس کو تر کھجور کہا جاتا ہے. تو کھجور کو جب درخت سے اتارتے ہیں تو پھر اس کو عام طور پہ یہ جو جن کے باغات ہوتے ہیں نا تو اس کو یہ دھوپ میں پھیلا دیتے ہیں، کچھ ٹائم اس کو دھوپ لگواتے ہیں، آدھا دن، پورا دن. جب دھوپ لگ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد پھر اس کو بورنگ وغیرہ میں بند کر کے یہ مارکیٹ میں بھیجتے ہیں. دھوپ لگنے کی وجہ سے اس کی مٹھاس، اس کی شیرینی، اس کی لذت مزید بڑھ جاتی ہے. اسی طرح کھجور کو ابال کر بڑے بڑے کڑاہوں میں ابالتے ہیں، تو ابالنے کے بعد اس کو زمین پر ڈال دیتے ہیں، یعنی کہ چیز بچھا کر جب سوکھ جاتا ہے تو چھوہارے بن جاتے ہیں. پھر ایک اور کھجور کی قسم ہے جس کو آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ پیلے پیلے ہوتے ہیں، اور یہ بھی اگر کھائے جائیں تو بہت لذیذ ہوتے ہیں. ان کو ڈوکا کہتے ہیں، ڈال، واو، کاف، الف. تو یہ ڈوکا، یہ جس نے کھایا وہی جانتا ہے کہ اس کی لذت کیا ہے. تو کھجور ایسی رب تعالیٰ کی نعمت کہ یہ کچی حالت میں کھائیں تو مفید، پکی حالت میں کھائیں تو مفید، خشک حالت میں کھائیں تو مفید. اس کے پتے، اس کی جناب وہ چھال، اس کے جناب درخت کا گودا، اس کا تنا، اس کی جڑیں اور اس کی شاخیں، کیا کچھ نہیں ہے کھجور کی نعمت میں. تو ہم رب تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا کیسے کیسے شکر ادا کریں اگر ہم سوچنے بیٹھیں تو ہمارا دماغ کام نہ کریں. لیکن آج اس نعمت کا تو احساس ہو گیا، اس کے شکر کے طور پر ہی رب تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے ہمیں دور ہٹ جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اس شکر کی یہ صورت کہ اس کی نافرمانی سے بچیں یہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فبأی آلائی رب تکذبان.
ترجمہ کنز الایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟